الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وعلى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إيمان والو صادقین اور سچوں کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ نچے ہو جائے. قرآن پاک ہمیں ایک راستہ بتا دیں کہ ہمیں اللہ والوں کے ساتھ جڑنا ہے، اللہ والوں کے ساتھ قریب ہونا ہے. یہ قرآن ہی مطلب ہے، اور اللہ والوں کا قرب جو ہے اس کا حکم حدیث پاک ہو گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمن فرمایا: علیکم بمجالس العلماء والصالحین. تم پر لازم ہے کہ تم علماء کی، اللہ والوں کی مجالس اختیار کرو. تو قرآن اور حدیث میں اس کا حکم ہے، اس اچھی صحبت کا فائدہ محسوس کیا، اور مختلف اکابرین نے اپنی اپنی رائے دی کہ کتنی یہ صحبت ضروری ہو. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا علماء سے، وہ علماء جو بخاری شریف ختم کر چکے تھے، ان سے فرمایا کہ جتنی مرتبہ چاہو بخاری شریف ختم کر لو، جب تک اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی نہیں کرو گے تمہیں حدیث کا نور نصیب نہیں ہوگا. حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہے اس کا شیخ جو ہے وہ شیطان. تو مختلف حضرات نے اس حوالے سے مختلف باتیں بیان کی، حتیٰ کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بھی حکمن فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، مجھے بھی اس سے فائدہ ہوا ہے. تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم ہر دور میں نیک لوگ دیتے رہتے ہیں، اس کی ترغیب دیتے رہتے ہیں، مگر اللہ والوں سے یہ جو تعلق ہے ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہوتا. اسی لیے ہر تعلق رکھنے والا اہل اللہ سے، وہ کوئی اللہ کا نیک بندہ یا اللہ کا ولی نہیں بنتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں شیخ کے مقرب، ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جو واقعتا اللہ کے بہت قریب چلے جاتے ہیں، اللہ کی محبت کو پا جاتے ہیں. تو یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، جنہوں نے اردو میں سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، فرماتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزاد، ان کا نام حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہ جو سالک ہوتا ہے اس کی شرح کے ساتھ چار قسم کے تعلق، چار مختلف قسم کی نسبتیں ہوتی ہیں، چار قسم کے سالکین ہوتے ہیں، اور یہ جو چار مختلف قسم کے سالکین جو ہیں ان کا تذکرہ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی اپنی بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے۔ شیخ کے ساتھ تعلق رکھنے والے چار مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور اگر فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلی نسبت ہے، پہلی قسم جو ہے، اس نسبت کو فرمایا کہ اس کا نام ہے نسبت انعکاسی۔ نسبت انعکاسی کیا ہوتی ہے؟ نسبت انعکاسی، جو انعکاسی لفظ نکلا ہے، یہ منعکس ہونے سے نکلا ہے، یعنی یہ جو سالک ہے یہ شیخ کی خدمت میں آتا ہے تو اس کو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے، ایک ایمانی کیفیت ڈیولپ ہوتی ہے، اور جیسے ہی شیخ سے دور ہوتا ہے تو اس کی یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ سب سے کمزور نسبت ہے، یہ سب سے کمزور نسبت نسبت انعکاسی۔ ایسا سالک شیخ کی خدمت میں آتا ہے تو فائدہ اٹھاتا ہے، اچھا محسوس کرتا ہے، تھوڑی دیر تک یہ ایمانی کیفیت رہتی بھی ہے، اور جیسے ہی تھوڑا دور ہوتا ہے تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال حضرت نے یہ دی کہ سردیوں کی راتوں میں کوئی شخص اگر آگ کے قریب جاتا ہے تو اسے گرمی محسوس ہوتی ہے، آگ سے دور چلے جاتا ہے تو اس کی گرمی ختم ہو جاتی ہے، سردی پھر لگنے لگتی ہے۔ تو ایسا ہی یہ سالک ہے جس کو نسبت انعکاسی حاصل ہے، سب سے کمزور نسبت ہے اس شیخ کے ساتھ۔ اس نسبت والوں کے بارے میں مشائخ نے لکھا کہ عام طور پہ ایسا سالک جو ہے وہ اپنے معمولات کی کوئی پابندی سے نہیں کرتا، شیخ اس کو شب و روز میں جو ذکر اذکار بتاتے ہیں وہ ان ذکر اذکار کی بھی پابندی عام طور پہ نہیں کرتا۔ دوسرا، یہ سالک جو ہے اس شیخ کے پاس بھی اتنی پابندی سے نہیں آتا، رغبت سے بھی نہیں آتا اور پابندی سے بھی نہیں آتا، حالات کبھی اسے لے آتے ہیں تو پہنچ جاتا ہے، رمضان المبارک آیا تو چلو کہیں موقع مل گیا تو پہنچ گیا، دوست جا رہے تھے پکڑ کے لے گئے تو پہنچ گئے، والد والدہ میں سے کوئی بہت نیک ہے جو بار بار کہتا ہے کہ تو حضرت کے پاس گیا نہیں ہے، تو گیا نہیں ہے، وہ ویسے بھی والد والدہ کو تنگ کر رہا ہوگا، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جی جا، تو کچھ نہ کچھ کر کے اپنی رغبت سے وہ شیخ کے پاس نہیں پہنچتا، بس زبردستی کر کے پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک خاصیت اس سالک کی یہ ہے کہ یہ سالک جو ہے وہ معمولات اذکار نہیں کر رہا ہوتا۔ دوسری خاصیت اس کی یہ ہے کہ بہت کوئی شوق رغبت سے وہ شیخ کی خدمت میں آ بھی نہیں رہا ہوتا، حالات اسے لے آتے ہیں، جب ہی کبھی جذبہ پیدا بھی ہو جاتا ہے تو اس جذبے کے تحت وہ آ بھی جاتا ہے، 15ویں شعبان کی رات کو آ جاتا ہے یا 27ویں رمضان کی رات کو آ جاتا ہے جب اس کے جذبے کو بیدار کیا جاتا ہے۔ تیسری بات اس سالک کے بارے میں مشائخ نے یہ بھی لکھی کہ عام طور پہ ایسا سالک جو ہے وہ کسی نہ کسی گناہ کے اندر ملوث بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ شیخ کا سامنا کرنے سے ویسے بھی کترا رہا ہو، شیخ کی صحبت کی اتنی لذت نہیں ہوتی ہے، اس گناہ کی لذت زیادہ ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ تو ایسے سالک کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں جاؤں اور اس گناہ کے بارے میں گفتگو نہ ہو جائے، تو तो कहीं मेरी मुझे ये छोड़ना ना पड़ जाए, ये मेरी लाइफस्टाइल जो है इसको मुझे डिस्टर्ब ना करना पड़ जाए। मगर निस्बत उसको शेख से होती है, वो शेख को बहरहाल एक अल्लाह वाला समझता है, उसने बैत की कलिमात भी पढ़े होते हैं, मगर उसका ताल्लुक बहुत कमजोर होता है। तो शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ये जो बुजुर्ग है या ये जो सालिक है, इसको शेख के साथ सबसे कमजोर निस्बत हासिल है, और इस निस्बत का नाम है निस्बत इनकासी। फिर अजीज फरमाएंगे दूसरा एक ग्रोह है सालिकीन का, उनको इस निस्बत से थोड़ी ज्यादा कभी निस्बत नसीब है। और ये कौन है इन सालिकीन को जो निस्बत हासिल है, उसका नाम हजरत ने लिखा निस्बत अल इल्काई। अल्लाह फरमाया कि इस सालिक की मिसाल ऐसे है, एक शख्स आया और आकर सर्दियों में आग के पास बैठा भी सही और आग से अपना चराग जला के ले भी गया साथ। तो जब गया तो जाहिर है इतना अंधेरा नहीं था, कुछ ना कुछ उसके पास अपनी आग भी मौजूद थी। तो यही हाल उस सालिक का है जिसको निस्बत इल्काई हासिल हो। निस्बत इल्काई वाला सालिक कई मरतबा बड़ा नेक समझा जाता है, पर नेक होता भी है वो। ऐसा सालिक जो है ये मुमकिन है कि वो अपने मामूलात पूरे करता हो, ये भी मुमकिन हो। मामूलात पूरे करने से मुराद जो जिक्र अस्कार शेख ने उसको दिए हैं वो पूरे करता है। ये भी मुमकिन है कि ये शेख के पास रेगुलरली आता हो, पाबंदी के साथ आता हो। ये भी मुमकिन है कि इस सालिक का घर के अंदर माहौल भी बड़ा नेक। जाहिरन ये सालिक जो है देखने में नेक इंसान लगता है, सर के ऊपर टोपी पगड़ी है, दाढ़ी भी है, घर में पर्दा भी है, बच्चों को भी नेकी वाले माहौल में हाफिज बनाया है, आलिम बनाया है। तो आम लोगों की नजर में ये वाला सालिक तो बहुत ही उस लोग समझते होंगे कि ये हजरत का पता नहीं कितना करीबी आदमी है, और वाकईतन वो बड़ा नेक भी होता है, अपने मामूलात भी पूरे करता है, हजरत के पास आता जाता भी है, उसके साथ साथ उसके घर का माहौल भी नेकी वाला होता है, गुनाह वाली जिंदगी को वो पसंद नहीं करता। तो दीनी जहन दीनी शौक वाला ये सालिक होता है, और इस सालिक को कहा जाता है कि इसको निस्बत इल्काई हासिल है। तो ये दूसरे जो निस्बत है ये पहली निस्बत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग निस्बत है, उसको शेख के साथ एक ज्यादा कभी ताल्लुक हासिल है, वो एक नेक आदमी है। इसके बाद एक तीसरी निस्बत आती है जिसको कहते हैं निस्बत इस्लाही। तो पहली निस्बत है निस्बत इनकासी, दूसरी निस्बत का नाम है निस्बत इल्काई, और तीसरी निस्बत जो सबसे कभी समझ जाए। मशाइख ने लिखा कि सालिक का असल मकसद ये तीसरी निस्बत ही है, निस्बत इस्लाही हासिल करता। ये सालिक जो है ये भी इसी तरह मामूलात पूरे करता है, शेख की खिदमत में आता जाता भी है, घर में माहौल भी नेकी का है, मगर इसमें और इस निस्बत इल्काई वाले सालिक में जरूरा फर्क है। निस्बत इल्काई वाला सालिक ये भी जाहिर नेक लग रहा है, दाढ़ी भी है, टोपी पगड़ी भी है, मामूलात भी करता है, शेख के पास आता जाता भी है। ये निस्बत इस्लाही वाला सालिक ये भी ऐसा ही है, ये भी मामूलात कर रहा है, ये भी जाहिरन دیکھنے میں بھی بڑا نیک لگتا ہے، گھر میں بھی نیکی کا ماحول ہے، مگر نسبت ان 81 والا جو سالک ہے، یہ سالک جو ہے اس سلوک کے مقصد کو نہیں سمجھتا. اور سلوک کا مقصد کیا ہے؟ ان باطنی امراض کی اصلاح ہے. نیکی تو وہ پسند کرتا ہے، مگر جو اس ذکر اذکار کے ذریعے سے جہاں پہنچنا ہے، اندر کے جو امراض کو دور کرنا ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے اس کی نظر میں شیخ کی مجلس میں بھی وہی نیکی کا ماحول ہے. اپنی مسجد کے امام صاحب کی مجلس میں جائے گا تو وہ کہے گا یہ بھی نیکی کا ماحول ہے، یہ بھی اچھے آدمی ہیں، یہ بھی اچھے آدمی. اس کے لیے ان دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. تو کسی دن اگر شیخ نہیں ہے تو وہ وقت جو ہے اس نے جو دین کے لیے دیا ہے وہ جا کے امام صاحب کے پاس بیٹھ جائے. ایسے سالک جو ہے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ وہ امام صاحب کے پاس بیٹھ جائے، مگر وہ اس چیز سے اویئر نہیں ہے کہ شیخ کے پاس جو وہ آیا ہے وہ باطن کی اصلاح کے لیے آیا ہے، اپنے اندر کے امراض کو دور کرنے کے لیے آیا ہے. تو کیونکہ اس کی نظر میں بس یہ شیخ کے پاس آنا، ایک اچھے ماحول میں آنا ہے، اس لیے وہ اس طرح سے آگے پروگرس نہیں کر پاتا. اور عام طور پہ وہ اپنے باطنی امراض سے واقف بھی نہیں ہوتا. اس لیے ایسے سالک کے اوپر شیخ بہت زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈال سکتا. تو ایسا سالک عام طور پہ اگر شیخ اس کے سکیجول میں فٹ ہوتے ہیں تو وہ شیخ کو ٹائم دے گا. اس کے سکیجول میں شیخ اگر فٹ نہیں ہوتے ہیں اور مسجد کے امام صاحب فٹ ہوتے ہیں تو وہ مسجد کے امام صاحب کو ٹائم دے گا. ایسا سالک جو ہے، کیونکہ اس کو اس سلوک کا، اس راز، اس تعلق کا اصل مقصد پتہ نہیں ہے، تو وہ بہت آرام سے بہت عرصے کے لیے اس ماحول سے نکل کے کسی اور دینی ماحول میں چلے جائے گا. اور اس کی ذہن میں کوئی ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ اس نے کوئی غلط کام کیا. اس کو ایسا لگے بھائی ٹھیک ہے، 6-8 مہینے تک حضرت سے ملا ہی نہیں ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، 6-8 مہینے میں تبلیغ میں وقت لگا دیا. تو اس کو یہ ساری چیزیں ایکول لگتی ہے، ساری چیزیں ایکول ہیں. تو اس سلوک کا وہ اصل مقصد پہچان ہی نہیں سکتا. تو اسی لیے نہ شیخ اس کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی یا زیادہ اصلاح کرنے کی کوشش کی تو یہ بھاگ جائے، نہ اس کو بہت زیادہ اس کی نیندیں خراب کرتی ہیں، نہ اس سے بہت زیادہ کوئی کام کروایا جاتا ہے. تو ظاہراً وہ نیک ہے، ظاہراً اس کا وضع قطع اور دوسرے نسبت اصلاحی والے صالحین کی طرح ہے، مگر وہ اس سلوک کے مقصد سے واقف نہیں ہے. یہ جو نسبت اصلاحی والا صالح ہے اس کی سوچ ہی اور ہے. وہ یہی سوچ کے آیا ہے کہ میرے اندر باطنی امراض ہے، ان باطنی امراض کو صاف کرنا ہے. میرے اندر حسد بھی موجود ہے، میرے اندر تکبر بھی موجود ہے، میرے اندر ریا بھی موجود ہے، میرے اندر بدنظری بھی موجود ہے، میرے اندر گناہ، میرے اندر غصہ بھی موجود ہے، میرے اندر بدگمانی بھی موجود ہے، میرے اندر ناشکری بھی موجود ہے، میرے اندر بے صبری بھی موجود. بہت جتنے باطنی امراض ہیں وہ اپنے ان باطنی امراض سے واقف ہے. تو وہ تو یہ مقصد لے کے آیا ہے کہ یہ مرض دور کرنے کے لیے میں آیا ہوں، اور اسے بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ جہاں آیا ہوں یہاں اس مرض کا علاج بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی جو نظر میں اس شے کی قدر ہے وہ نسبت القائی والے سالک کی نہیں ہے. اس لیے ایسا جو سالک ہے نسبت اصلاحی والا سالک اس کو شیخ ڈانٹ لپٹ بھی کرتے ہیں, اس کی نیندیں بھی خراب کرتے ہیں, اس کو خوب بھاگ دوڑ بھی کروائی جاتی ہے اور خوب اس کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے اور یہ خوشی خوشی اس بوجھ کو قبول بھی کرتا ہے کیونکہ وہ اس سلوک کے مقصد سے بھی واقف ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ جی یہ سب کچھ کروں گا تو یہ باطنی امراض کا علاج ہوگا, اگر اس کا علاج نہیں ہوا تو وہ قرب الہی مل ہی نہیں سکتا. تو نسبت القائی والے سالک میں اور نسبت اصلاحی والے سالک میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور یہ نسبت اصلاحی والے ذالک کو تو شیخ خوب جھنجھوڑ دیتے ہیں, خوب اس کی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے, بلکہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی میں جب وہ آتا اس نیت سے ہے کہ جی میں نے باطنی امراض دور کرنے ہیں تو وہ اس ایکسپیکٹیشن میں ہوتا ہے کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی, ڈانٹ چھانٹ بھی ہوگی, اس کو خوب رگڑا بھی جائے گا, یہ ساری چیزیں وہ امید کر رہا ہوتا ہے کہ ہوں گی اس کے ساتھ. تو نسبت القائی والا سالک ایک نیک آدمی ہے اور اس کی نظر میں شیخ بھی ایک بڑے نیک آدمی ہے, مگر اس کی نظر میں شیخ جو ہے وہ کوئی باطنی امراض کے ڈاکٹر نہیں ہے, بس جیسے اس کے امام صاحب نیک آدمی ہے, جیسے تبلیغی جماعت میں امیر صاحب نیک آدمی ہے, شیخ بھی ایک نیک آدمی ہے, تو آج اگر شیخ نہیں ملے تو ٹھیک ہے کسی اور کے ساتھ جا کے تھوڑی نیکی میں وقت گزار لیں گے, یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. باطنی امراض کی اصلاح اس سالک کا مقصد نہیں ہوتا. نسبت اصلاحی والا سالک بہت کلیئر ہوتا ہے, یعنی یہ دل ہے, اس دل کے اندر امراض ہیں اور اس دل کے امراض دور کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں, یہ کا شیخ کا جاب یہی ہے, اس کی جاب ڈسکرپشن یہی ہے کہ وہ یہ امراض کو دور کرتا ہے اور وہ اپنے اندر کیونکہ وہ معمولات کرتا ہے اور شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ محسوس کرتا ہے اور شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ کو قبول کرتا ہے تو یہ امراض دور بھی ہوتے ہیں, اس کا فائدہ بھی محسوس کرتا ہے, تو شیخ سے ایک محبت والا تعلق بھی ہو جاتا ہے. چنانچہ ایک بڑی مشہور مثال اس کی دی جاتی ہے اور وہ حضرت شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے, حضرت شاہ ابو سعید گنگوئی رحمت اللہ علیہ, ان کو ان کی دادی نے پالا اور دادی نے جب جوانی کی عمر ہوئی تو کیونکہ دادی سے بڑی محبت تھی تو دادی نے ان کو کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تجھے بھی وہ نعمت ملے جو تیرے دادا کے پاس تھی. پوتے نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اگر یہ کہتی ہیں تو یہ نعمت لے آتا ہوں, کہاں سے ملتی ہے؟ آپ کے دادا کے ایک خلیفہ صاحب ہیں, ان کے پاس جاؤ گے تو وہ علی اصلاح کرتے ہیں جس سے یہ نعمت ملتی ہے, تو چلے جانا مگر جیسا وہ کہیں گے ویسا کرنا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا تب یہ نعمت ملے گی. دادی کی محبت میں اس نے یہ بات مان لی کہ جی اب جیسے وہ کہیں گے ویسے میں کروں گا اور سفر کر کے ان کے پاس گئے. جب سفر کر کے گئے پیغام بھجوایا کہ جی شیخ کے پوتے آ رہے ہیں, تو یہ جو خلیفہ صاحب تھے یہ تو گاؤں سے باہر آ گئے ان کو ریسیو کرنے کے لیے, اتنے سارے مریدین کو بھی لے کے آ گئے اور بہت ہی زیادہ اکرام کیا اور اپنا ہاتھ یوں رکھا کہ جی میرے ہاتھ پہ آپ قدم رکھ کے گھوڑے پہ بیٹھے اور گھوڑے کی نکیل بھی خود پکڑ کے اور لے کے خانقاہ میں آئے, اور جہاں یہ شیخ خانقاہ میں جہاں بیٹھتے تھے وہاں ان کو بٹھایا اور خود بالکل مرید بن کے سامنے بیٹھ گئے. اب حضرت کے بھی جتنے مرید تھے وہ سب بھی ان کی بڑی خدمت کر رہے ہیں اور بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور بڑا ہی زیادہ ان کا اکرام ہو رہا ہے. دو تین دن تک یہی چلتا رہا, تو یہ نوجوان بھی بڑا خوش تھا کہ یہ دادی نے بھیجا ہے یہ نسبت حاصل کرنے کے لیے، یہ نعمت حاصل کرنے کے لیے، اور اتنا اکرام ہو رہا ہے، مزے ہیں، یہ تو بڑی آسانی سے یہ چیز حاصل ہو جائے گی. دو تین دن گزرے تو شیخ نے پوچھا پھر کہ جی آپ کا آنا یہاں کسی کام سے تھا یا مجھ سے ملاقات تھی یا کوئی اور مقصد تھا، یہ ویسے ہی آئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی میری دادی نے کہا کہ میرے دادا کے پاس ایک بڑی نعمت ہے، ایک بڑی نعمت تھی جو ان سے آپ کو ملی ہے، اور وہ نعمت لینے کے لیے یہاں آیا. شیخ نے جو ان کے حالات دیکھے تو کہا کہ جی وہ ایک مشکل سی چیز ہے، آپ رہنے دیں. اس نے کہا نہیں، اپنا ارادہ لے کے آئے. انہوں نے کہا اگر واقعتاً وہ چاہیں گے آپ کو جس طرح کی نعمت یا نسبت آپ کے دادا کے پاس تھی، تو اس کے لیے تو پھر جیسا کہا جائے گا ویسا کرنا ہوگا. تو کہا بالکل ہاں، دادی نے بھی یہی کہا تھا کہ جیسا آپ کہیں گے ویسے میں نے کرنا ہے، میں تیار ہوں جیسا آپ کہیں گے ویسا کرنے کے لیے تیار. انہوں نے کہا بہت اچھا، سب سے پہلے تو آپ یہاں مسند سے نیچے اترے نا، اس پہ بیٹھے تو یہ نہیں ملتی ہے نعمت. نیچے اترے اور پھر کہا کہ اب آپ کا پہلا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ جو خانقاہ پہ حفاظت کے لیے کتے رکھے گئے ہیں، ان کتوں کی دیکھ بھال آپ کے ذمہ ہے، اور وہیں استبل میں سو جایا کریں کتوں. اللہ، کہاں سارے جو ہیں ان کو شیخ کی طرح اکرام کر رہے ہیں، کہاں کتا کو استبل میں بھیج دیا. پہلے تو اندر گئے تو اندر اتنی بو آ رہی تھی کہ پریشان ہو گئے کہ یہ کہاں آ گیا ہوں. ایک دو مرتبہ خیال بھی آیا کہ چلتا ہوں یہاں سے کوئی جگہ ہے. پھر کتوں کا خیال کرنا اور ان کو کھانا دینا اور ان کی صفائی کرنا اور استبل کی صفائی کرنا، صاحب زادہ صاحب جو تھے تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا. مگر ذہن میں آیا کہ تھوڑی ہمت کر لیتا ہوں، دادی نے بھی کہا ہے اور ان کے سامنے بھی سبکی ہوگی، تو بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نہیں پسند آ رہا ہے تو نہیں پسند آئے، مگر رہنا یہی ہے. اور جو تین چار دن سے ہر ایک بندہ انہی کی فکر میں لگا ہوا تھا، اب کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، بالکل ماحول اور ہی بنا ہوا. اب وہ بھی یہ سمجھے کہ جی اس کام میں مجھے لگا کہ کوئی مجھے پوچھ نہیں رہا ہے، کوئی نہیں میری بات سن رہا ہے، کوئی میرا دکھ درد بانٹنے والا بھی نہیں ہے یہاں پہ. تو اس کے دل میں یہ تھا، مگر شیخ کی پوری توجہ اور پوری فکر اور ساری دعائیں یہی تھی کہ جی جلد از جلد یہ نسبت اصلاحی نصیب ہو جائے. تو شیخ تو آپ بھی کر رہے تھے، فکر بھی کر رہے تھے. تھوڑا وقت گزرا تو شیخ نے کہا آپ چیک کریں بھی صحیح کہ معاملہ کہاں تک پہنچا. خانقاہ کو صاف کرنے والی ایک بھنگن تھی، اس عورت سے کہا کہ اما آپ جانا نا اس کے پاس، تو سارا کچرا جمع کر کے لے کے جانا، اور جب اس کے قریب پہنچو تو ایسے محسوس کروانا کہ ٹھوکر لگی ہے، سارا کچرا اس کے قریب پھینک دینا، بدبو اس کو ضرور آئے. اما نے بھی ایسا ہی کیا، اس کے قریب آئی اور ایسا محسوس کروایا کہ جیسے ٹھوکر لگی ہے، کچرا سارا جو ہے وہ نکل کے گرا اور اس کے بالکل قریب گرا. حضرت نے فرمایا تھا کہ جب یہ کچرا گرے گا تو اگر یہ کچھ کہے تو مجھے آ کے بتانا ضرور ہے کہ کیا کہا ہے اس نے. جیسے کچرا گرا تو اس نے بڑے غصے سے دیکھا، اور غصے سے دیکھ کے کہا کہ اماں تجھے نظر نہیں آتا، یہ جو تجھے حرکت کی ہے نا، یہ اگر تو گنگوہ میں کرتی تو پھر میں تجھے بتاتا کہ شیخ کی خانقاہ ہے نا، اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا. اماں نے جا کے حضرت کو بتایا کہ حضرت وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ گنگو ہوتا نا، میرا شہر ہوتا، پھر میں تجھے بتاتا کہ یہ حرکت کرنے میں کیا ہوتا ہے. مگر حضرت کی خان کا ہے اس نے بھی کچھ نہیں کہا. حضرت نے فرمایا کہ ابھی تو بہت کام باقی ہے. اللہ ٹھیک ہے, بس اب اس کو استبل میں رہنے کو کرتا رہے یہ کتوں کی دیکھ بھال. حضرت بھی اس کے لیے دعائیں کرتے تھے. یہ ہمارے شہر کے ہوتے ہیں, اس کو ایسے ہی محسوس ہوتا تھا کہ اب میری نہ کوئی پروا کر رہا ہے نہ مجھے کوئی پوچھ رہا ہے, میں تو ایک گرا پڑا بھائی بس بندوں سے صفائیاں کر رہا ہوں. اور اس کو کیا پتا کہ پیچھے کتنی راتوں کی آنسو بہائے جا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس کا کام ہو جا رہا ہے. ظاہرا تو لگ نہیں رہا کہ یہ کوئی ایسے نسبت والا بندہ ہے, یہ حال اس کا ایسا ہے. اللہ کی شان, کچھ مہینے بعد شیخ نے پھر سوچا, اب پھر دیکھتے ہیں کیا حالات ہیں. پھر اس بندر کو بلایا کہ اما پھر ایسا ہی کرنا, جا کے ایسے ہی محسوس کروانا کہ ٹھوکر لگی اور کچرا اس کے قریب پھینک دینا, اور جو کچھ کہے مجھے آپ کو بتانا. اس بنگن نے اسی طرح سے کیا, اس کو ٹھوکر لگی اور سارا کچرا اس کے قریب پھینکا. جیسے کچرا اس کے قریب پھینکا تو بڑے غصے سے مڑ کے دیکھا مگر کچھ کہا نہیں. انگن نے آ کے حضرت کو بتایا کہ حضرت اس مرتبہ دیکھا تو بڑے غصے سے ہے مگر کچھ کہا نہیں اس مرتبہ. اس نے حضرت فرمایا لگتا ہے کچھ بہتری آئی ضرور ہے. پھر بہت سارے مہینے گزرے, پھر بہت دعائیں, بہت زیادہ فکر, مگر اس کو محسوس یہی کروایا کہ تو کچھ بھی نہیں. نسبت اصلاحی والے صالح کو ایسے ہی کروایا جاتا ہے, وہ محسوس اس کو یہی کروایا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے تو خدمت بھی کر رہا ہے تو کوئی ہمیں نہیں کر سکتا. بہت عرصے بعد جا کے حضرت نے پھر اس سے کہا کہ آج پھر جاؤ, پھر یہ سارا کچرا لے کے اور اس کے اوپر جا. یعنی اب کچرا پھینکنا اس کے قریب نہیں بلکہ اس کے اوپر ہی پھینک, اور جو بھی کہے آ کے پھر بتا. اس مرتبہ وہ گئی اور اسی طرح ٹھوکر لگی, اور ٹھوکر لگنے کے بعد یہ کچرا جو ہے وہ اس کے اوپر پھینکا تو اماں بھی حیران ہو گئی کہ جیسے ہی اماں گری اور کچرا اس کے اوپر گرا تو اس نے کچرے کی اتنی فکر نہیں کی. اس نے فوراً اماں سے کہا کہ اماں تجھے چوٹ تو نہیں آئی. پھر سارا کچرا خود جمع کیا اور خود اس بالٹی میں ڈالا اور بالٹی اٹھا کے کہا کہ کہاں تو نے جانا ہے, میں پہنچا دیتا ہوں. اماں نے آ کے یہ واقعہ حضرت کو بتایا. حضرت نے فرمایا کہ ہاں اب کام ہو گیا. تو نسبت اصلاحی والا سالک جو ہے اس کو رگڑا دیا جاتا ہے, کسی کو کسی طرح سے اور کسی کو کسی طرح سے. کسی کی رات کی نیندیں خراب کی جاتی ہے تو کسی کو صفائیوں پہ لگایا جاتا ہے, تو کسی کو بھگایا جاتا ہے, تو کسی کو اس طرح سے ٹان ٹپٹ کی جاتی ہے. ہمارے جاننے والے امریکہ میں ہوتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جی شیخ آئے اور ہماری مسجد میں آئے, اور ہم دو تھے جو بڑا شیخ سے محبت رکھتے تھے اور بڑا ہم معمولات بھی کرتے تھے, اور شیخ آتے تھے تو اپنا وقت فارغ کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ ہم یہ محسوس کرتے کہ باقی ساروں کو تو حضرت بڑی محبت دیتے تھے, ہم دونوں کے ساتھ بڑی سختی ہوتی تھی, حالانکہ سب سے قریبی ہم, سب سے زیادہ حضرت کے ساتھ وقت گزارنے والے بھی ہم. فرمانے یہ ایک مرتبہ دو تین راتیں ہم سوئے نہیں, بڑی مشکل سے. رمضان کی راتیں تو پوری رات انہوں نے ہمیں کسی کام پہ لگایا کہ جی یہ سارے انولپس جمع کرنے ہیں اور پروگرام ہو رہا ہے, اس کی دعوت یہ سب کو دینی. تو رات پر بیٹھے تھے, سحری کر کے فجر کی نماز کے بعد پھر فلائٹ لے کے اور کسی اور شہر جانا تھا. वो दोनों जो नौजवान थे उन्होंने कहा कि जी एयरपोर्ट पे जब हम गए ना तो हजरत के साथ हम बैठे थे मगर हम दोनों नींद की वजह से एक दूसरे के साथ सर मारते थे ऐसे, क्योंकि उसको भी नींद आ रही है, उसको दो तीन चार रातों से मुश्किल से दो तीन घंटे सोया हो गया तो बड़ी सख्त नींद आ रही थी, जागने की बड़ी कोशिश करते कि जी हजरत तशरीफ फरमा है तो जी आंखें खुली रहनी चाहिए, मगर फिर नींद आती तो फिर यूं गिरते कभी यूं गिरते। तो जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि नींद आ रही है ना, तो दोनों ने कहा जी हजरत बहुत नींद आ रही है। उन्होंने कहा हाँ हमें भी हजरत ने खूब जगाया था, हम भी तुम्हें खूब जगाए, तुम्हें जगाने में कोई आर नहीं है, अगर निस्बत इस्लाही हासिल करनी है तो फिर खूब जगाया भी जाएगा और खूब बोझ भी डाला जाएगा। तो चार किस्म की निस्बतें, पहली निस्बत तो सबसे कमजोर निस्बत, उसको निस्बत इन्हिकासी कहते हैं, और इस निस्बत वाला सालिक जो है वो शेख के पास आता भी कम है, मामूलात भी कम करता है, और अपनी गुनाह वाली गफलत वाली जिंदगी छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं। दूसरी इससे ज्यादा मुतकवी निस्बत, और उसको कहते हैं निस्बत इल्काई, ऐसा सालिक मामूलात भी करता है, शेख के पास आता जाता भी है, घर में दीनी जिंदगी होती है, मगर इस सुलूक के मकसद को नहीं समझता कि शेख के पास आया हूं बातनी अमराज को दूर करने का ये माहिर है। शेख को वो यही समझता है कि जैसे और नेक लोग होते हैं वैसे ये शेख है, तो सुलूक के मकसद को ही नहीं समझता, इसलिए उसकी निस्बत ताल्लुक जो है वो के जाहिरन उसकी पगड़ी और निस्बत इस्लाही वाले की पगड़ी एक जैसी होगी, जाहिरन वो एक जैसे लगेंगे मगर बातनी एतबार से वो शेख के इतने करीब निस्बत नहीं रखता। और तीसरी और इतनी कवी और जो इस सुलूक का मकसद है वो निस्बत इस्लाही है, और ये निस्बत इस्लाही वाला सालिक ये बहुत क्लियर है अपने जहन में कि जी ये बातनी अमराज है मेरे, ये बातनी अमराज दूर ना हुए तो अल्लाह के कुर्ब मिल नहीं सकता, इस अल्लाह के कुर्ब को ढूंढने के लिए वो बहुत सारी तकलीफें बर्दाश्त कर लेता है, और शेख को भी पता होता है कि ये तकलीफ बर्दाश्त करने वाला है, ये एक और ही चीज लेने के लिए आया है, इसलिए इसके ऊपर बोझ भी डाला जाता है, इसकी डांट डपट भी की जाती है, नींद भी खराब की जाती है, इसके साथ हर तरह की हरकत की जाती है, और ये हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है कि शायद इस सब से मुझे अल्लाह का कुर्ब मिल जाए। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने एक चौथी निस्बत भी बयान की, और वो चौथी निस्बत क्या है उसको हजरत ने फरमाया ये निस्बत इत्तेहादी है, ये निस्बत इत्तेहादी, और शायद ने फरमाया कि बड़ी नायाब निस्बत है, बहुत सारे सालिक ऐसे नहीं होते जिनको ये कोई कोई इक्का दुक्का होता है। निस्बत इत्तेहादी का मतलब ये होता है कि शेख के साथ इतना करीब हो गया है सालिक, दर हकीकत शेख की जो सारी सोचे हैं वो उसी की सोचे बन जाती है, शेख की जो फिक्र है वो इसकी फिक्र बन जाती है, तो शेख के काम को भी वो अपना काम समझता है, और वो इस तरह से करीब होता है कि इसकी मिसाल बहुत थोड़ी होती है। तो यूं समझे कि ऐसा सालिक जो होता है शेख के सीने में जो कुछ होता है शेख उसके सीने में ट्रांसफर करते हैं। हदीस पाक में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कुछ अल्लाह ने मेरे सीने में डाला मैंने वो अबू बकर के सीने में डाल दिया। तो आमतौर पर ऐसे सालिक बहुत थोड़े होते हैं, और ये सालिक जो होता है ये निस्बत इस्लाही से भी जरा ज्यादा ऊंचा होता है, और उसको शेख का बहुत ज्यादा कुर्ब नसीब होता है, और वो शेख के काम को अपना काम समझ के करता है। چنانچہ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اور پھر آج کی مجلس کو ہم اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں. ان کی خانقاہ پہ ایک بزرگ ایک نوجوان تھا, اس کا نام فتو تھا, فتح علی اس کا نام تھا, لوگ اس کو فتو کہتے تھے. فتو نہ دنیا پڑھا لکھا تھا نہ دین پڑھا لکھا تھا, اور اس کو حضرت کے ساتھ بڑی محبت تھی, حقیقت بہت تھی, اور اتنی زیادہ خدمت اور اتنی زیادہ اس کی ڈانٹ ٹپٹ ہوئی تھی, اور اس کو فکر بھی نہیں ہوتی تھی کہ مجھے ڈانٹ پڑتی ہے. خانقاہ پہ لوگ مہمان آتے ان کی بھی خدمت کرتا, خانقاہ پہ کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی وہ بھی یہی کام کرتا, اور کوئی چیز ہوتی حضرت یہاں بھگا رہے تو یہاں بھی بھاگتا, یہ بھی کرتا وہ بھی کرتا. اس کے دل میں یہ ہوتا کہ بس اللہ والوں کی خدمت اگر ہو جائے ہو گئی تو اس سے بڑھ کے اور کوئی نعمت نہیں. ایک مرتبہ اس نے حضرت کو خود آئیڈیا دیا, حضرت یہ جو خانقاہ ہے بہت بڑے علاقے میں تھی, بہت بڑی زمینیں تھیں وہاں پہ, مگر اکثر زمین کا حصہ جو ہے وہ پانی کے اندر آیا ہوا تھا, پہاڑ سے پانی نیچے گرتا تھا اور زمین جو ہے وہ زیر آب آ گئی تھی, بہت تھوڑا حصہ تھا جہاں حضرت جو ہے وہ سالکین کی تربیت کرتے تھے, مہمان آتے تھے تو وہ ٹھہرتے تھے, عام طور پہ جگہ تھوڑی ہو جاتی تھی. تو اس کو یہ فکر رہتی تھی, ایک دن اس نے آ کے حضرت کو خود آئیڈیا دیا, یہ پہاڑ جو ہے نا اس کو اگر تھوڑا سا کاٹ دیا جائے تو پھر پانی کا رخ دوسری طرف ہو جائے گا اور ہمیں یہ جگہ مل جائے. اب یہ جو سوچ ہے یہ وہ والا سالک سوچتا ہے جو شیخ کی جو فکر ہے اس کو اپنی فکر بنا چکا ہوتا ہے. اب نے فرمایا ہمیں فکر تو یہ ہے ضرور, دیکھ لو. اس نے ارادہ کر دیا کہ اب میں پہاڑ کاٹنا شروع کرتا ہوں. پہاڑ کاٹنا کوئی آسان کام نہیں, اور یہ آج سے 100-150 سال پہلے کی بات. آج جو ایکسکویٹرز اور بلڈوزرز موجود ہیں اس زمانے میں کوئی نہیں تھے, گودال لیا اور گودال لے کے پہاڑ توڑنا شروع کیا. دوسرے لوگوں نے مذاق بھی اڑایا کہ فتو تجھے کیا ہو گیا, پہاڑ بھی کوئی کاٹتا ہے, مگر فتو لگا ہوا ہے پہاڑ توڑنا کاٹنا. سال ہو لگ گئے مگر واقعتاً سالوں بعد ایک دن آ گیا ایسا کہ پہاڑ اتنا کٹ گیا کہ پانی کا رخ مڑ گیا. اللہ, پانی کا رخ مڑ گیا اور ساری زمین جو ہے جو زیر آب تھی وہ استعمال کے قابل ہو گئی. اللہ کی شان, وہاں پہ کچھ کمرے بنانے کا پروگرام بنایا. جب اس کمرے کی کنسٹرکشن شروع ہوئی تو اس میں بھی فتو سب سے آ گئے. گرمی بڑی ہوتی تھی, دوپہر میں لوگ کام نہیں کرتے تھے, یہ صبح سے لگا ہوتا تھا, دوپہر میں سارے مستری مزدور سو جاتے. جب وہ سوتے تو یہ کھڑا ہو کے گارا بناتا تھا, جب وہ اٹھے تو گارا تیار ہو تاکہ کام تیزی سے چلے. ایسے جذبے کے ساتھ وہ کام کرتے تھے. ایک دن گارا بنا رہا تھا, دوپہر کے وقت سب سو رہے تھے. حضرت کی اس پہ نظر پڑ گئی. حضرت اپنے خادم کو کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے دیکھ لو. اب کیونکہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی رہتی تھی تو اس کو محسوس ہوا جو خادم آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت بلا رہے ہیں, اس کو ڈر لگا کہ میں نے کوئی گڑبڑ کی ہے, ڈانٹ پڑنے والی ہے. تو ڈانٹ ہم میں سے کسی کو بھی اچھی لگتی, تو اس نے ڈانٹ کو تھوڑا سا اوائڈ کرنے کے لیے اس نے کہا کہ حضرت سے کہو کہ میرے تو کپڑے بھی ابھی صحیح نہیں ہے, تھوڑا سا ٹھہر کے آتا ہوں. خادم نے جا کے حضرت سے کہا کہ حضرت وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ٹھہر کے آتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ نہیں, اس کو کہو جس حالت میں ہے اس حالت میں ابھی آئے. اب جب اس نے آ کے کہا نا کہ بھائی حضرت فرما رہے جس حالت میں ہو اسی حالت میں ابھی آؤ, تو جان ہی نکل گئی. تو آج تو میری صحیح کلاس ہونی ہے, آج کوئی گڑبڑ کی ہے. اسی طرح گارے میں گڑا تھا, سارے کپڑوں میں کیچڑ لگ گئی. اس حال میں حضرت کے پاس گیا. جیسے حضرت کے پاس گیا تو حضرت نے اپنے سینے سے لگا کے کہا کہ میں آپ کو اس سلسلے کی اجازت و خلافت دیتا ہوں. وقت تو کہتے میں تو روڑنے لگا. میں نے کہا حضرت نہ میں دین پڑھا ہوا نہ دنیا پڑھا ہوا, یہ اجازت و خلافت دے تو علماء کو اچھی لگتی ہے, نیک لوگوں کو اچھی لگتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ نہیں, یہ میرے گھر کی کوئی چیز نہیں ہے. دل میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسا پکا ارادہ ڈالتے ہیں کہ اس کو روکا نہیں جا سکتا. اللہ کی شان حضرت نے اس کو اجازت دی, اور یہ خدمت کی برکت تھی. یہ جو اس نے اپنی خدمت میں جو اتنا عروج پایا, جہاں بیٹھ کے لوگوں کو نصیحت کرتا تو لوگوں کے دل بدلتے. جو کوئی دعا کے لیے آتا, ہاتھ اٹھاتا, اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتے. ایسا لوگوں کے دل میں اس کا روب پڑ گیا کہ لوگوں نے بھتو کہنا بھی جوڑ دیا. بھتو سے نام جو ہے وہ سائیں فتح علی بن گیا. ہر طرف انہیں کے چرچے. حضرت حافظ غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے لیے میں پہنچا, اور اس زمانے میں حج پہ جو ہندوستان پاکستان سے علماء جاتے تھے ان کے لیے بڑا خاص ارینجمنٹ مدرسہ سعودیہ کے اندر بیسمنٹ میں ہوتا تھا. سارے بزرگ وہی ہوتے تھے. حضرت فرمایا کہ ان بزرگوں کی زیارت کے لیے, سہاروں کی زیارت کے لیے میں وہاں پہنچا, میں نے دیکھا کہ سب کا انتظام زمین پہ تھا. ایک چارپائی بیچ میں اوپر لگائی ہوئی تھی, اور اس چارپائی کے گرد ہی سب بیٹھے ہوئے تھے. دیدی یہ سب سے بڑے بزرگ ہیں. میں نے قریب جا کے دیکھا تو اس چارپائی پہ سائیں فتح علی جن کو پتو کہا جاتا تھا وہ اس چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ, نسبت چار قسم کی, نسبت انعکاسی, نسبت القائی, نسبت اصلاحی اور نسبت اتحادی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی کامل نسبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضور کے لیے سر ذرا تھوڑا بدل لو, آنکھوں کو بند کر لے, سر کو جھکا لے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لے, آنکھوں کو بند کر لے, سر کو جھکا. عمل کی اپنے احساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے. عمل کی اپنے احساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے. سلام تمہاری نسبت رہے, سلامت تمہاری نسبت. میرا تو بس آسرا یہی ہے, نہ بندگی میری بندگی ہے. سبحان ربي العالم مهار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ برے دن سے محفوظ فرما اللہ بری رات سے محفوظ فرما میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے میرے مالک شیطان سے ہماری حفاظت فرما میرے مالک کرم کے فیصلے فرما اللہ میں نیک نہ بن سکا اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا اللہ نیک نہ بن سکا اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمارے بھی مردہ دلوں کو زندہ فرما اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کا ایک قطرہ نصیب فرما اللہ اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو انہیں انکار نہیں کرتا اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما اللہ جس طرح آپ کو یاد کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق ادا نہ کر سکے اللہ جس طرح آپ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے اللہ جس طرح گناہوں سے بچنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ کبھی شیطان نے ہمیں لوٹ لیا اللہ کبھی ہماری خواہشات نے ہمیں لوٹ لیا اللہ لٹ پٹ کے تیرے در پہ حاضر ہے تیرے مالک ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا لٹے ہوئے بندے کے ساتھ لوگ زیادہ مہربانی کرتے اے اللہ آپ تو سارے مہربانوں سے بڑے مہربان ہیں اللہ ہم لٹے ہوئوں کے حال پر مہربانی کرنا اللہ لٹے ہوئوں کے حال پر مہربانی کرنا اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل کرنا اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں میں آمین کہہ رہے ہیں اللہ ان کے دلوں کی بھی نیک تمناؤں کو پورا فرما میرے مالک رحمت تمام نہ فرما اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما. تیرے مالک جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. تیرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما. اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے مشکل میں پڑے ہوں کو مشکل سے نکال دینے والے، اے زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیوں والے، تیرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ناز فرما. اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو رد نہ فرما. اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں کھربوں ہیں، میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں. اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہ فرما. پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. اللہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہ فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما. اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا